تقدیر بلند آواز سے نعرہ تقدیر، حق نواز کا دوسرا نام، حق نواز کا دوسرا نام، سنیوں پہ اللہ کا احسان۔
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن والبدع وصبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا، جنگ والے نے بتایا بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا، اس نے جو لفظ سر سینہ سہرا لکھا، اس نے جو لفظ سر سینہ سہرا لکھا، مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا، اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، مدرسہ عربیہ جامعہ فاروقیہ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، کمالیہ کے ساتھیوں، حضرت مولانا محمد احمد صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں، ان کے شدید اصرار پر آج طویل سفر کر کے حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے بائے ناز جرنیل حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب، مخدوم مکرم حضرت مولانا محمد یار القاسم صاحب، حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جلندری اور دیگر اکابرین علماء نے انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. میرے بھائیوں، علاقہ کمالیہ کے معزز و محترم کئی حضرات یہاں اسٹیج پر بھی تشریف فرما ہے، اور آپ حضرات بھی دور دراز سے ہماری معروضات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. وقت کافی بیت چکا ہے، اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں اگر آپ تقریر کے موڈ میں ہیں تو میں تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا. اگر آپ تھک گئے ہوں تو دعا کر کے میرے بھائیوں، جتنے بھی ساتھی یہاں خطاب کے لیے تشریف لائے ان تمام نے آپ حضرات کو مخاطب کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی تقریر سن چکے ہیں. میں آپ کی بجائے کمالیہ کے شیعہ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو تقریر سنانے کی بجائے میں شیعہ لوگوں کو مخاطب کروں، اور انتہائی انصاف کے ساتھ اپنا دعویٰ اور اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھوں. شاید شیعہ میں کوئی منصف آدمی ہمارے موقف کی تائید کرے. سپاہ صحابہ کے بارے میں تشدد کا الزام لگانا، تخریب کاری کا الزام لگانا، دہشت گردی کا الزام لگانا، یہ حقائق کے خلاف ہے. کئی روز پہلے لاہور کے ایک انگریزی اخبار میں میرا انٹرویو تھا، فرنٹیئر پوسٹ میں. میں نے اس میں تفصیل کے ساتھ اپنے موقف کا ذکر کیا تھا، اور اس میں میں نے جب یہ کہا کہ ہمارا تعلق تشدد سے نہیں، آپ یقین کریں بڑے بڑے افسران نے مجھے اس بات پر مبارک دی کہ واقعی آپ تشدد کے قائل نہیں ہیں. واقعی آپ واقعی تشدد نہیں کرتے. آج لاہور میں ایک افسر نے مجھے کہا کہ آپ نے سرگودا بار میں وقا کے سامنے جو تقریر کی ہے اس میں آپ نے کہا کہ ہم تشدد کے قائل نہیں، اس پر ہم سب بڑے خوش ہوئے. آپ تشدد نہیں چاہتے. یہ ہمارے بارے میں الزام اور پروپگنڈا پاکستان میں ایران کے ریڈیو کا ہے کہ ایران کا جو ریڈیو ہے ماشاءاللہ وہ روزانہ صبح سے شام تک اس کا موضوع سپاہ صحابہ کے بغیر کوئی، اور پھر اس کا اثر عام لوگوں پر بھی ہوتا ہے. بھئی 1 لاکھ آدمی یا 10 لاکھ آدمی ضلع جھان کا ہمیں قومی میں، صوبائی میں، بلدیا میں منتخب کرتا ہے، تو دہشت گرد کو بھی 10 لاکھ آدمی اپنا نمائندہ بناتا ہے. 1 لاکھ آدمیوں کا ووٹ دینا 10 لاکھ آدمیوں کا الیکشن ہے کہ 10 لاکھ انسانوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا. اور اگر 10 لاکھ آدمیوں نے ہمارا موقف مان لیا تو تمہیں تو ہمارا موقف ان کی وجہ سے مان لینا چاہیے، چے جائے کہ تم ہم پر تشدد کا الزام لگا. اسمبلی میں، قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں مولانا اعظم طارق صاحب اور میں نے پریس کانفرنس کی. وہاں ایک انگریزی اخبار نویس عورت نے ہمیں کہا کہ آپ کی جو باتیں ہیں اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ تشدد کرنا چاہتے ہیں. ان کا کیسے بات سے پتا تھا؟ ان کا آپ نے پاکستان سنی امپلائی کا اعلان کیا کراچی میں نشتر پارک میں، مجھے اس نے کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر محکمے میں جب کوئی آدمی فائل لے کر جائے گا تو وہ یہ پوچھے گا کہ تم سنی ہو یا شیعہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے ایک نیا فکر لوگوں کو دیا کہ بھی ہر محکمے میں شیعہ سنی مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو میں نے کہا جب امامیہ امپلائیز آرگنائزیشن بنی تھی، یہ سوال آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا تھا؟ جب پاکستان سنی امپلائیز بنی تو آپ اعتراض کر رہے ہیں. الزامات کا جواب میں نہیں دے رہا اور نہ اس کی ہمیں ضرورت ہے الزامات کے جواب کی، لیکن میں آپ کو آج ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور بلکہ آپ ہی سے اس کا جواب مانگنا چاہوں. میرے مخاطب کمالیہ کا ہر وہ شیعہ ہے، خواہ وہ موسوی گروپ کا ہے، نقوی گروپ کا ہے، امام کے گروپ کا ہے، مولوی ہے، غیر مولوی ہے، چودھری ہے، غیر چودھری ہے، ذمہ دار ہے، غیر ذمہ دار ہے، بڑے انصاف کے ساتھ میں چند باتیں اس سے سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں. میں چلا جاؤں گا، شیعہ یہ کہیں گے رات ہمیں بڑی گالیاں دی گئی، ہمیں بڑا برا کہا گیا. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ میں گالیاں دینے نہیں آیا، میں جھگڑا کرنے نہیں آیا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، شیعو اس پر غور کرو، گریبان میں دامن اپنے دامن میں منہ جھانک کر دیکھو کہ میرا سوال صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہے تو مان لو، غلط ہے تو دیوار پر پھینک. ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں گالی نہیں دینا چاہتا. اور میں مجمع کے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ نعرے زیادہ لگانے کی بجائے میری بات توجہ سے سنو. ٹھیک ہے، میرا ایک دعویٰ ہے کہ پوری دنیا کا کوئی سنی، پوری دنیا کا، خواہ وہ بریلوی ہو، آل حدیث ہو، دیوبندی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافی ہو، حنبلی ہو، پوری دنیا کا کوئی سنی لڑائی کا آغاز شیعہ کے ساتھ کہیں نہیں سکتا. پوری دنیا کا کوئی سنی لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتا، یہ میرا دعویٰ. آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ عجیب بات ہے، یہاں جنگ میں روز قتل ہوتے ہیں، فلاں جگہ لڑائی ہوگی، فلاں جگہ. آپ کہتے ہیں سنی لڑائی کر نہیں سکتا. میں کہتا ہوں میری بات کو سنو، میرے موقف کو سمجھو. میرا دعویٰ یہ ہے کہ پوری دنیا کا کوئی سنی لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتا. میری طرف سے لڑائی ہو نہیں سکتی، لڑائی کا آغاز ہماری طرف سے ہو ہی نہیں سکتا. ہم لڑائی کیسے کریں گے، کب کریں گے؟ آپ کی مرضی. آپ اینٹ ماریں، میں اپنے سر کے زخم پہ مرہم پٹی لگاؤں، اس کو آپ لڑائی کہیں، آپ کی مرضی. آپ جھگڑے کا آغاز کریں، میں جواب دوں، آپ کی مرضی. لیکن پوری دنیا کا کوئی سنی لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتا. یہ میرا دعویٰ، یہ میرا کیسے لڑائی ہوگی؟ شیعہ کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی ہماری عقیدت کی جگہ، حضرت علی ہماری عقیدت کا مرکز، یہ شیعہ کا دعویٰ. حضرت فاطمہ شیعہ کا دعویٰ ہے کہ ہماری عقیدت کی مرکز. حضرت حسن اور حضرت حسین ہماری عقیدت کے مراکز، یہ کس کا دعویٰ ہے؟ میری طرف توجہ ہے آپ کی، آپ میری بات سمجھنا چاہتے ہیں؟ غور فرمائیں، شیعہ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی سے ہمیں محبت ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین سے ہمیں محبت ہے، یہ شیعہ کا دعویٰ. گویا کہ شیعہ کی عقیدت کا مرکز بقول شیعہ کے علی، فاطمہ، حسن ہے، حسین ہے، یہ شیعہ کا دعویٰ. ٹھیک ہے، اس دعوے میں شیعہ سچے ہیں یا نہیں اس پر بحث نہیں کرتا. شیعہ کا دعویٰ ہے
کہ ہماری عقیدت کا دنیا میں سب سے بڑا مرکز علی حسن حسین اشیا کا دعویٰ. اہل سنت کا دعویٰ کیا ہے کہ ہماری عقیدت کا مرکز ابو بکر صدیق فاروق اعظم ہے, عثمان غنی ہے, اور علی المرتضیٰ ہے, اور فاطمہ الزہرا ہے, اور عائشہ صدیقہ ہے. اب دیکھیں کہ شیعہ کی عقیدت کا مرکز علی ہے, سنیوں کی عقیدت کا مرکز چاروں خلفاء ہیں, شیعہ کی عقیدت کا مرکز ایک ہے, ہماری عقیدت کا مرکز چار ہیں, شیعہ کی عقیدت کا مرکز صرف پانچ ہیں, ہماری عقیدت کا مرکز 144,000 سارے صحابہ ہیں. اب آپ بتائیں کہ اگر میں علی کو گالی دوں تو میں نے شیعہ کی عقیدت کا مرکز توڑ دیا, میں فاطمہ کو گالی دوں میں نے شیعہ کی عقیدت کے مرکز کو برا کہہ دیا, میں حسن کو گالی دوں تو میں نے شیعہ کی عقیدت کے مرکز کو برا کہہ دیا. 1400 سال سے بتاؤ میرے کس امام نے علی کو برا کہا؟ 1400 سال کسی حنفی نے, کسی حنبلی نے, کسی مالکی نے, کسی شافی نے کس مرکز عقیدت کو برا کہا؟ کیا امام مالک نے کبھی حضرت علی کو برا کہا, فاطمہ کو برا کہا, حسین کو برا کہا, حسن کو برا کہا؟ 1400 سال گزر گئے, اختلاف عقیدے کا اپنی جگہ پر, نظریہ کا اپنی جگہ پر, فروع اختلاف اپنی جگہ, بریلوی دیوبندی کے خلاف ہو, دیوبندی بریلوی کے خلاف ہو, لیکن بریلوی دیوبندی آل حدیث نے آپس کے اختلافات کے باوجود شیعہ کی عقیدت کے مرکز علی کو کبھی برا نہیں کہا, حسین کو کبھی برا نہیں کہا, حسن کو کبھی برا نہیں کہا, لیکن جو میری عقیدت کا مرکز ہے یعنی صدیق اکبر اس کو شیعہ نے ہر دور میں برا کہا, شیعہ نے ہر عہد میں برا کہا. میری عقیدت کا مرکز فاروق اعظم ہے, شیعہ نے فاروق اعظم کو ہر دور میں برا کہا. میری عقیدت کا مرکز عثمان غنی ہے, شیعہ نے ہر دور میں میرے عقیدت کے مرکز کو گالی دی ہے. اب بتاؤ جو عقیدت کا میرا مرکز ہے اس کو تم گالی دو امن والے, اور تمہاری عقیدت کے مراکز کو میں آنکھوں سے لگاؤں, میں فساد دوں. سنیوں کی طرف سے توجہ ٹھہرے میری بات, سنیوں کی طرف سے کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی, یہ میرا دعویٰ. سنیوں کی طرف سے کبھی لڑائی, سنیوں کی طرف سے کبھی لڑائی, شیعہ تم کیوں لڑائی کرتے ہو, تم کیوں جھگڑے کا آغاز کرتے ہو؟ جس شخصیت کی عقیدت کا دعویٰ کرتے ہو اس شخصیت کی عقیدت کے دعوے سے تمہیں کون روکتا ہے, تمہیں کس نے روکا؟ لیکن اتنی بات تو کرو کہ اگر تم واقعی اس شخصیت سے محبت, تو پھر اتنی بات تو بتاؤ کہ جس عقیدت کے مرکز کو تم سلام کرتے ہو کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اس مرکز نے بھی کسی مرکز کو سلام کیا ہے؟
کیا بات,
علی شیر یزدان ہے, علی فاتح خیبر ہے, علی اسد اللہ الغالب ہے, علی پیغمبر کے ساتھ 26 جنگوں میں شریک ہے, علی عظمت کردار کا گوہر تابدار ہے, علی علم نحو کا بانی, علی علم صرف کا بانی, علی چاروں سلاسل کا امام, علی بلاغت کا بانی, علی بدائے کا بانی, علی فصاحت کا بانی, علی محاضرات کا بانی, علی تاریخ کا بانی, علی پیغمبر کا بھائی, علی حسنین کا ابو, علی فاطمہ کا شوہر, علی رسول اللہ کا ساتھی, علی کی پرورش نبی کے گھر میں, علی المرتضیٰ رسول اللہ کے گھر میں, علی المرتضیٰ کی پیدائش کعبے میں مانتا ہوں, شہادت مسجد میں مانتا ہوں, عظمت مانتا ہوں, علم مانتا ہوں, معرفت مانتا ہوں, حقیقت مانتا ہوں, تقوی مانتا ہوں, طہارت مانتا ہوں, پاکیزگی مانتا ہوں. اتنا بڑا علی, لیکن اس علی کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ علی خود خود ہاتھ باندھ کر ایک شخصیت کے پیچھے کھڑا ہے اور 2 سال تک کھڑا رہا اس شخصیت کے پیچھے جس کے پیچھے علی کھڑا رہا. میرا جی چاہتا ہے کہ میں علی کو امام اول کہوں, لیکن میں دیکھتا کیا ہوں کہ وہی علی ایک اور شخصیت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور اس کے پیچھے سجدہ ریز ہے. پھر ایک دن بھی کھڑا, ایک وقت نہیں کھڑا کہ چلو تکیے میں ایک ہی بات حل ہو جائے, نہیں, وہ 2 سال 3 مہینے 10 دن تک روزانہ 5 وقت کھڑا رہا ہے, 5 وقت ہاتھ بندے ہیں, سجدہ کر رہا ہے, اس کے پیچھے کھڑا ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ شیعہ جس کی عقیدت کا تم دم بھرتے ہو وہ تو صدیق کے پیچھے کھڑا ہے, وہ تو فاروق کے پیچھے کھڑا ہے, وہ تو عثمان کے پیچھے کھڑا ہے. اگر تم دعوے میں سچے ہوتے اور تمہارا دل نہ بھی مانتا تم بھی صدیق کے پیچھے آ جاتے, نہ مانتا تب بھی عمر کے پیچھے آ جاتے, نہ بھی مانتا عثمان کے پیچھے آ جاتے. اور ظاہری نہ صحیح, اوپر سے مان لیتے, اندر سے نہ صحیح ظاہر سے مان لیتے. کیوں کہ علی جو پیچھے کھڑا ہے تم بھی کھڑے ہو جاتے. تم کہتے ہو ابو بکر کے پیچھے اگر علی نے نماز پڑھی اوپر سے پڑھی اوپر سے, ہم کہتے ہیں علی اندر اور باہر سے ایک تھا. ہم کہتے ہیں علی اندر اور باہر سے ایک تھا. تم کہتے ہو اندر اور باہر سے اور تھا. تم کہتے ہو اوپر سے پڑھی, ہم کہتے ہیں علی اندر اور باہر سے ایک تھا. تم کہتے ہو نہیں اندر سے اور تھا باہر سے اور تھا, یہ تو تمہارا دعویٰ. تم تو یہ کہہ کر بھی محبت علی کہ علی اوپر سے اور تھا اندر سے پھر بھی محبت علی. اور چلو اگر علی نے اوپر سے ہی اقتدا کی تم بھی اوپر سے ہی کر لو. اور کمالیہ کے شیعہ ابو بکر کے پیچھے علی نے نماز پڑھی, یہ حقیقت, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. میں یہاں کمالیے میں آیا ہوں, اگر کسی شخص کو میرے آنے پر اختلاف ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہاں کمالیے میں نہیں آنا چاہیے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں آیا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں, کیونکہ میں آ چکا ہوں, میرا آنا واقع ہو چکا ہے. ہاں جس کو تکلیف ہے وہ رو سکتا ہے, وہ پیٹ سکتا ہے, وہ اشک بہا سکتا ہے, وہ دکھ کر سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آیا اس لیے کہ میرا آنا واقع ہو چکا ہے. میرا آنا حضور کے بعد درجہ علی کا تم کہتے ہو, میں کہتا ہوں حضور کے بعد ابو بکر پہلے نمبر پر آ چکا ہے. یہ نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن یہ نہ کہے کہ آیا نہیں. لیکن یہ نہ کہے کہ آیا نہیں, یہ نہ کہے آ چکا ہے, اور اس کے آنے کو شمس و قمر دیکھ چکے اور اس کے آنے کو چشم فلک دیکھ چکی اور ان کا آنا واقع ہو چکا اور عمر دوسرے نمبر پر آ چکا. جس کو تکلیف ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن یہ تو نہ کہے کہ آیا نہیں, وہ تو آ چکا, وہ تو, اور عثمان تیسرے نمبر پہ آ چکا ہے. جس کو تکلیف ہے وہ روئے کہ کیوں آیا, وہ روئے کہ, لیکن یہ تو نہ کہے کہ آیا نہیں. اگر آیا نہیں تو 12 سال علی نے نماز کس کے پیچھے پڑھی؟ یہ تو سوال پوچھو، یہ تو باؤ. حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد مصلی رسول پہ صدیق اکبر کھڑے. کون کھڑے؟ زمین پر ذرا توجہ ہے تھوڑی سی آپ کی، ہے توجہ طاہر صاحب مولانا، ہے توجہ. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں زمین میں ضرور خلیفہ بناؤں گا، زمین میں ضرور خلیفہ بناؤں گا. جب یہ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں خلیفہ بناؤں گا، اس وعدے کا پورا ہونا یقینی تھا یا نہیں؟ لیکن جب یہ آیت اتری تو نہیں پتا تھا کہ خلیفہ بنے گا کون، پتا نہیں تھا کہ خلیفہ بنے گا، خلیفہ بنے گا کون. حضور نے فرمایا تھا کہ جنگ خیبر میں کہ یہ پرچم اپنا کل کو اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا، جس کے ہاتھ پہ خیبر. جب آپ نے یہ وعدہ فرمایا کہ کل کو یہ پرچم اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا، جب آپ نے یہ وعدہ فرمایا اس وقت کسی کو پتا نہیں تھا کہ پرچم کہ ملے گا، اس وقت کسی کو پتا نہیں تھا کہ پرچم. لیکن اگلے دن جب حضور نے پرچم علی کو دے دیا تو پتا چل گیا کہ کل جو وعدہ نبی نے کیا تھا وہ علی سے تھا. نہیں میری بار مجھے کہ کل جو نبی نے وعدہ کیا تھا وہ علی کے ساتھ، کیونکہ کل کو ایک دن بعد جب پرچم نبی نے دے دیا تو کیا یقین ہو گیا کہ جو وعدہ نبی ایک دن پہلے کر چکے ہیں کہ پرچم اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوگا، تو یقین ہو گیا کہ یہ جو وعدہ نبی کا تھا یہ علی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا، نہیں پتا تھا کہ کون ہوگا. لیکن جب مصلی رسول پہ پہلے نمبر پہ ابو بکر آیا تو یقین ہوا کہ یہ وعدہ صدیق کے ساتھ تھا، اور جب دوسرے نمبر پہ عمر آیا تو یقین ہوا کہ عمر کے ساتھ بھی تھا، اور تیسرے نمبر پہ عثمان آیا تو پتا چلا کہ یہ وعدہ عثمان کے ساتھ بھی تھا، اور چوتھے نمبر پہ علی آئے تو وعدہ یقین ہوا کہ یہ وعدہ علی کے ساتھ بھی تھا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا تھا، پاکستان کے کسی حکمران کا نہیں تھا. یہ وعدہ خدا کا تھا، یہ وعدہ وعدہ ایسا نہیں تھا کہ وہ وعدہ علی کے ساتھ کرتے خلافت ابو بکر کو دے دیتے، ایسا نہیں تھا کہ وعدہ علی کے ساتھ کرتے اور خلافت، ایسا نہیں تھا. میری بات پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ میں شیعہ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں، سوال کر سکتا ہوں، شیعہ مجھے بتاؤ رسول اللہ کی وفات کے بعد فاطمہ الزہرا کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ آؤ جنازوں پہ بات کر لو، جنازوں پہ نہیں کرتے تو نکاحوں پہ بات کر لو، نکاحوں پہ نہیں کرتے تو بچوں کے ناموں پہ بات کر لو، کرو تو صحیح، آؤ تو صحیح. کہ نبی کی وفات کے بعد 2 سال 3 مہینے 10 دن تک ابو بکر صدیق مصلی رسول پہ کھڑے رہے، اور علی المرتضی حسن حسین حضرت عباس پیچھے نماز پڑھتے رہے، فاروق اعظم کے پیچھے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک نماز پڑھتے رہے، 12 دن کم 12 سال تک عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، گویا کہ 24 سال تک علی المرتضی حسن و حسین حضرت ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، تو جن کے پیچھے علی نماز پڑھتے رہے ان کو گالی گوئے تو حضرت ابو بکر کا کچھ نہیں جائے گا، علی کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو بتا، علی کی نمازوں کا بنے گا کیا، کیا ہوگا؟ شیعہ تمہیں یہ کہتے ہو کہ علی کے پاس وہ تلوار تھی کہ جو اوپر اٹھتی تھی 7 آسمان چیر دیتی تھی اور نیچے جاتی تھی 7 زمینیں چیر دیتی تھی، یہ تو وہی تلوار تھی نا جو جنگ احد میں رسول اللہ نے علی کو دی تھی جس کا نام ذوالفقار تھا، یہ تو وہی تلوار تھی کہ اوپر اٹھتی تھی، شیعہ کہہ رہے ہیں 7 آسمان چیر دیتی تھی، نیچے جاتی تھی 7 زمینیں چیر دیتی تھی، اور تم کہتے ہو فاطمہ کو ابو بکر نے دھکا دیا، اور دھکا دیا تھا تو تلوار کا تھی. یہ تلوار اوپر اٹھے تو سات آسمان چیر دے، نیچے جائے تو زمینیں چیر دے، فاطمہ کو اگر دھکا شریف نے دیا تلوار کہاں تھی؟ اور جب جنازہ فاطمہ الزہرا کا مسجد نبوی میں رکھا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ تھا، علی نے فرمایا ابو بکر جنازہ آپ پڑھائیں، ابو بکر کہتے ہیں جنازہ آپ پڑھائیں، بالآخر حضرت علی نے جواب دیا، شیعہ کی کتاب کشف الغمہ میں، مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف میں موجود ہے کہ حضرت علی نے جواب دیا کہ اے بکر میں فاطمہ کا جنازہ کیسے پڑھاؤں، میرے کانوں میں نبی کا فرمان گونج رہا ہے کہ تمبر نے فرمایا تھا لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ایمہ غیرہ، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو۔ اور ابو بکر مصلی پہ کھڑا ہے، پیچھے ہاتھ باندھ کے علی بھی کھڑا ہے، حسین بھی کھڑا ہے، حسن بھی کھڑا ہے، عباس بھی کھڑا ہے، اعتراض اگر ابو بکر پر ہے تو یہ اعتراض جو ابو بکر پر ہے یہ سب سے پہلے علی سے پوچھو کہ ہم تو علی سے آج ابو بکر سے آج اختلاف کر رہے ہیں، علی سے پوچھو فاطمہ کے جنازے پر تم ابو بکر کے پیچھے کیوں کھڑے تھے، اور اگر فاطمہ کو دھکا صدیق نے دیا تھا آج میری ماں کو کوئی دھکا دے، میں تو اس کی شکل نہ دیکھوں، اور فاطمہ کو دھکا صدیق نے دیا اور حسن اسی کے پیچھے ماں کا جنازہ پڑھ رہا ہے، حسین اسی کے پیچھے ماں کا جنازہ پڑھ رہا ہے، اور بتاؤ تو صحیح اگر تم حسین کو واقعی مانتے ہو تو جنازہ جس کے پیچھے حسین نے ماں کا پڑھا اور اس کو مان لو، نہیں مانتے خاموش ہو جاؤ، گھی کیوں دیتے؟ کافر کیوں کہتے؟ اس کو منافق کیوں لکھتے؟ اگر ابو بکر کو تم کافر کہتے ہو تو فاطمہ کے جنازے کا تو بتا دو کیا ہوگا، ابو بکر کا ایمان تو ٹھیک ہے باپ بھی نہیں ختم کر سکتا، شیعہ اختلاف تمہیں ہے، بتاؤ تو صحیح ابو بکر کی دیانت کہاں ہے، خلافت کہاں ہے، امامت کہاں ہے، رسایت کہاں ہے، عظمت کہاں ہے، رفت کہاں ہے، بلندی کہاں ہے، قرآن کی نو آیتیں شان میں اتری وہ کہاں ہے، نبی کی 40 حدیثیں کہاں ہے، سب کو چھوڑو بتاؤ، ساری باتوں کو چھوڑو، ابو بکر غلط تھا تو جنازے کا کیا بنے گا، پہلے بتاؤ فاطمہ کا جو جنازہ صدیق نے پڑھایا اس کا کیا بنے، وہ تو بتاؤ، جو 2 سال نمازیں ابو بکر نے پڑھائی، جو 2 سال نمازیں ابو بکر نے مصلی رسول پہ پڑھائی ان کا کیا بنے، ابو بکر کی نمازوں کو چھوڑو باقی صحابہ کی کو چھوڑو، جو علی کی نمازیں پیچھے ادا ہوئی ان کا کیا بنے، حسن کی نماز کا کیا بنے گا، حسین کی نمازوں کا کیا بنے گا، اور نکاحوں کا کیا بنے گا، یہ تو بتا دو مجھے، بتاؤ ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی، ابو بکر صدیق کی 4 بیویاں تھیں، کتنی بیویاں تھیں ہے توجہ آپ کی، کتنی بیویاں، پہلی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ، دوسری بیوی کا نام زینب ام رومان، تیسری بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ، چوتھی بیوی کا نام اسماء بنت انیس، یہ جو اسماء بنت انیس ہیں یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیوہ بھاب ہیں، اس اسماء کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا، جعفر طیار حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، جب یہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو ان کی بیوی اسا بیوہ ہو گئی، جب اسماء بیوہ ہو گئی یہ علی کی بیوہ بھابھی بنی، تو علی المرتضیٰ کی زندگی میں اس بیوہ بھابھی کا نکاح خود علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق ساتھ کر دیا، بتاؤ تو صحیح ابو بکر مسلمان نہیں تھا تو کیا کافر کو علی نے پھر بیوہ بھاب کیوں دی؟ میں کہتا ہوں فاطمہ الزہرا کے جنازے کا تو بتاؤ کہ جنازہ ابو بکر کے پیچھے فاطمہ کا علی نے پڑھا تھا، ابو بکر غلط ہے تو جنازہ نے پڑھا تھا، ابو بکر غلط تھا تو علی المرتضیٰ نے بیوہ بھابھی اسماء کا نکاح علی المرتضیٰ کے ساتھ کیوں کر دیا تھا، اس کا جواب دو، اور پھر اس کا بھی جواب دو کہ علی المرتضیٰ سب کو رضی اللہ تعالی، حضرت علی کی بیویاں 9 تھیں، کتنی بیویاں تھیں، یکے بعد دیگرے 4 سے زیادہ کبھی نہیں رہی، یکے بعد دیگرے 4 سے زیادہ کبھی نہیں رہی، کل 9 بیویاں، کتنی بیویاں، 9 بیویوں کے 15 لڑکے 18 لڑکے، 15 لڑکے، کتنے لڑکے، 15 لڑکے 18 لڑکے، حضرت علی کے 15 لڑکے 18 لڑکیاں، چلو میں مان لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے، خدا نہ خواستہ ایسے ہوگا کہ خلافت پہ زبردستی قبضہ کر گیا اور جناب بیویوں پہ بھی زبردستی قبضہ ہو گیا اور جناب مصلی پہ زبردستی قبضہ ہو گیا، یہ تو بتا دو علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے کا نام حسن، ایک کا نام حسین، ایک کا نام حسن، ایک کا نام بلال، ایک کا نام عبد الرحمٰن الاکبر، ایک کا نام عبد الرحمٰن الاصغر، ایک کا نام ابو بکر، 2 کا نام عمر،
علی کے ایک بیٹے کا نام ابوبکر، دو کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، ایک کا نام معاویہ، مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک کا نام زید، ایک کا نام یحییٰ، ایک کا نام عبد الرحمن الاصغر اور ایک کا نام عبداللہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ کے شاہزادوں کا نام ہے. مجھے یہ تو بات ہو کہ علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے کا نام ابوبکر کیوں تھا، دو کا نام عمر کیوں تھا، ایک کا نام عثمان کیوں تھا؟ جس کا میں دشمن ہوں اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پہ کبھی نہیں رکھتا. اور اگر ابوبکر سے، ابوبکر صدیق نے خلافت بھی زبردستی قبضے میں لی، نکاح بھی زبردستی کر لیے، مدینے پہ بھی زبردستی قبضہ کر لیا، اور ابوبکر کے علی المرتضیٰ کے بچے کا نام تو ابوبکر نے اپنے نام پر زبردستی نہیں روایا. بچوں کے ناموں پر جاؤ. ایک شیعہ نے مجھے کہا تھا ضلع مدین ماتری میں کہ ابو بکر کے نام پر اور عمر کے نام پر علی نے اپنے بچوں کا نام اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے، تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. پھر تم اگر دشمن کو سامنے رکھنے کا یہی طریقہ ہے تو اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھو اور کسی کا نام یزید رکھو، کسی کا نام ابن زیاد رکھو، صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو، مارتے بھی رہو تاکہ دشمن تمہارے سامنے رہے. میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں کفر سے پہلے کیا ہے وہ بیان کر رہا ہوں، کفر سے پہلے کیا ہے وہ بیان کرتا ہوں. شیو 24 سال کی نمازوں کا بتاؤ کیا بنے گا؟ 24 سال حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے پیچھے 24 سال تک خاندان نبوت نے نمازیں پڑھی، ان کا بتاؤ کیا بنے گا؟ اور ابو بکر اور عمر، ایک بات اور کہتا ہوں کہ یزید کا نواسہ رسول کا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا، نواسہ رسول کا یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر سچا تھا. اس پہ غور کرو تھوڑا سا کہ نواسہ رسول جس کو غلط سمجھتا ہے یعنی یزید کو، اس کے مقابلے میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی نواسہ رسول یزید کو غلط سمجھ کر مقابلے میں آتا ہے، اور یہی نواسہ رسول صدیق کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. بھائی جو غلط تھا اس کے مقابلے میں آئے اور جو صحیح تھا اس کے پیچھے نماز پڑھتا. اگر ابو بکر غلط تھا تو وہ تلوار اور وہ اختلاف یزید کے ساتھ ہوا، وہ صدیق سے کیوں نہیں ہوا؟ حسن کا کیوں نہیں ہوا؟ حسین کا کیوں نہیں ہوا؟ اور باقی سارے صحابہ کا کیوں نہیں ہوا؟ علی المرتضیٰ کا کیوں نہیں ہوا؟ اور پھر امیر معاویہ کے ساتھ 19 سال تک یہ اختلاف کیوں نہیں ہوا خاندان نبوت کا؟ شیعہ اس بات کا تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ 1400 سال سے تم نے پیغمبر کے خلفاء کو کافر کہا، 1400 سال، اور 1400 سال میں تم نہیں دکھا سکتے جس میں اس نے حضرت علی کو برا کہا، حضرت حسن اور حسین کو برا کہا. آج کے دور میں محمود احمد عباسی کراچی کا ایک آدمی اور نذیر اللہ شاکر ایک کراچی کا آدمی، انہوں نے 2 کتابیں ایسی لکھی جس میں تاریخ کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف ان کی توہین نظر آتی. 2 آدمی لیکن پوری دنیا کے اہل سنت نے، پوری دنیا کے سنیوں نے ان دونوں کو اہل سنت سے خارج کیا. پوری دنیا کے سنیوں نے، بریل بھی کوئی مستند عالم دکھاؤ جس نے ان دونوں کی تائید کی ہو، کوئی دیوبندی مستند دکھاؤ جس نے ان کی تائید کی ہو، کوئی آل حدیث مستند عالم دکھاؤ جس نے ان کی تائید کی ہو. لیکن شیعہ تمہارا امام محمد بن یعقوب کلینی، جس کو تمہارے نزدیک امام بخاری کا درجہ حاصل ہے، اس نے اصول کافی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد 4 آدمیوں کے علاوہ سارے کافر ہو گئے تھے، سارے مرتد ہو گئے تھے، اب مجھے بتاؤ چار آدمی کون سے تھے؟ مقداد ابن اسود، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار ابن یاسر، ان چار کے علاوہ سارے کافر ہو گئے تھے، یہ کون لکھتا ہے؟ تمہارا امام لکھتا ہے، تو تمہارا امام کس کو کافر کہتا ہے؟ میرے امام کو. تمہارا امام کس کو برا کہتا ہے؟ میری عقیدت کے مرکز کو، جس کو میں امام سلام کرتا ہوں، جس کی عقیدت کا میں ذکر کرتا ہوں، جس کا نام میں چومتا ہوں، جس کی عزت میں کرتا ہوں، اس کو تیرا امام کافر کہتا ہے؟ جھگڑالو تو ہے یا میں ہوں؟ فیصلہ تو کر. شیعہ تمہارے امام محمد بن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں ابو بکر و عمر کو کافر لکھا، میرے تو کسی امام نے علی کو برا نہیں کہا، 1400 سال گزر گئے، میرے تو کسی پیر نے حسین کو برا نہیں کہا، میرے تو کسی امام نے فاطمہ پہ تنقید نہیں کی، اور تیرے امام نے قاضی نور اللہ شوستری نے صدیق کو کافر کہا، ملا باقر بجلسی نے صدیق کو عمر کو شیطان لکھا، خمینی نے صدیق کو عمر کو کافر لکھا، خمینی نے عثمان غنی کو بدکلاس لکھا. بتاؤ 1400 سال بیت گئے، 1400 سال میں میرا تو کوئی امام بھی علی کو برا نہ کہے، میرا تو کوئی امام بھی حسین کو برا نہ کہے، میرا تو کوئی امام بھی فاطمہ پہ تنقید نہ کرے، بلکہ جس طرح صدیق کو برا کہنا لعنت ہے، اسی طرح علی کو برا کہنا لعنت ہے. یہی عقیدہ پوری دنیا کا سنی رکھے، پھر بھی یہ جھگڑا لوں، اور تو ابو بکر کو بھی کافر کہے پھر بھی امن پسند، اور عمر کو بھی کافر کہے پھر بھی امن پسند، عثمان کو بھی بدکماس لکھے پھر بھی امن پسند، عائشہ کو طوائفہ کہے پھر بھی امن پسند. اگر تیرے امن کا یہی فلسفہ ہے تو اس فلسفے کو میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا چاہتا ہوں.
للکار ہے، للکار ہے،
شیر کی للکار ہے،
للکار ہے، للکار ہے،
شیر کی للکار ہے.
خمینی پر لعنت، خمینی پر لعنت.
میرے بھائیوں، 1400 سال ہو گئے، 1400 سال شیعہ نے محمد رسول اللہ کے خلفاء کو ماں بہن کی گالیاں کتابوں میں دی، تحریروں میں دی، کتابیں چھاپی. مجھے تو بتاؤ کہ میں نے کبھی کسی امام کو برا کہا ہو. شیعہ کے 12 امام جس کو شیعہ کا امام سمجھ، حضرت علی، حسن، حسین، امام باقر، امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، رضا کاظم، تقی علی، نقی علی، حسن عسکری، یہ شیعہ امام ہیں یا نہیں ہے؟ ایک آدمی 1400 سال میں بتاؤ کہ جنہوں نے ان 12 اماموں کے خلاف کوئی کتاب سنیوں میں لکھی ہو، ایک کتاب. اور میں تمہیں دکھاتا کہ 14 صدیوں میں کوئی صدی ایسی نہیں گزری کہ تم نے ابو بکر کو کافر نہیں لکھا، کوئی صدی ایسی نہیں گزری کہ تم نے فاروق اعظم کو شیطان نہیں لکھا، کوئی صدی ایسی عثمان علی کو بدکماس نہیں لکھا. شیعہ تم میرے بزرگوں کو گالی دو گے، میرے اکابر کو کافر کہو گے، میرے اکابر کو گالیاں دو گے، میری ماں کو گالیاں دو گے، اور مجھ سے توقع رکھو کہ میں امن کی بات کروں، میں بھائی چارے کی بات کروں، میں اپنی خاموشی کا اظہار کروں؟ شیعہ یہ نہیں ہو سکتا. میرے باپ کو برا کہو گے، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، میری ماں کو گالی دو گے، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. مجھے بتاؤ تم غیر مسلمہ ہو، میں تو ریئیکشن کے طور پہ تمہیں برا کہتا ہوں، میں تو تمہاری گالی کے جواب میں تمہیں برا کہتا ہوں، میں تو تمہارے کافر کہنے پر تمہیں کافر کہتا ہوں. مجھے بتاؤ تو صحیح، جن کی عقیدت کا تم ذکر کرتے ہو ان کو تو میں نے کبھی برا نہیں کہا، فاطمہ کو برا نہیں کہا، علی کو برا نہیں کہا، حسن حسین کو برا نہیں کہا. ہاں اگر میں خمینی کو برا کہتا ہوں تو اس لیے کہ اس نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ بڑی کٹائی کے ساتھ، بڑی بدماشی کے ساتھ فاروق اعظم کو کافر لکھ دیا اور کہہ دیا کہ عمر اصلی کافر تھا، کتاب خمینی کی ہے، اور یہ کشف اسرار میں نے وزیر اعظم پاکستان کو لاہور میں پیش کی، اسلام آباد میں غلام اسحاق خان کو پیش کی، وزرا کو پیش کی، عبدالستار خان نیازی کو پیش کی، اور پاکستان کی کابینہ کے اکثر افراد کو پیش کی، ممبران پارلیمنٹ کو پیش کی، اخبارات کے ایڈیٹروں کو پیش کی، نئی پابندی لگی، نئی روکا گیا، اس کفر کو نہیں روکا گیا، تو پھر میں نے چوکوں میں، چوراہوں میں شیعوں تمہیں کافر کہنا شروع کیا، اس لیے میں نے تمہیں کافر کہا، کیوں کہ تم نے میرے باپ کو کافر کہا، میں نے تمہیں کافر کہا، کیوں تم نے میری ماں کو کافر کہا، میں نے تمہیں کافر کہا، کیوں کہ تم نے میرے فاروق اعظم کو کافر کہا، اگر آج میں تمہیں کفر کہتا ہوں، قصور تمہارا ہے میرا نہیں۔ کتا مت کرو، اس لیے ٹھہرے ٹھہرے، کیا ہو گیا تم کسی صحابہ کا دشمن کو؟ کتا مت کہو، اس لیے کہ کسی کتے نے صحابہ کو گالی نہیں دی، یہ یاد رکھو۔ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، کیا ہو گیا، ایک منٹ ٹھہرو، توجہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن میری بات پہ غور کریں۔ شیعوں، تم غیر مسلمہ لوگ ہو، اس بات پہ غور کرو، غیر مسلمہ کا معنی نہیں ہے کہ تم سے پوری دنیا کے مسلمانوں کا اختلاف، تم غیر مسلمہ، لیکن جن کو تم نے کافر کہا وہ مسلمہ لوگ، تم غیر مسلمہ لوگ، تمہاری کوئی تم پر، تمہارے اسلام پر اتفاق نہیں، تمہیں اکثریت نے غیر مسلم کہا، اگر اکا دکا کو پتہ نہیں ہے اور تمہارے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ خاموش ہے تو اس سے تمہارا اسلام ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن میں تو اس ابو بکر کی بات کرتا ہوں، تم نے تو اس ابو بکر کو کافر کہا، اور جس کو اندرا گاندھی نے بھی کہا کہ دنیا میں عدل اگر قائم کرنا ہے تو فاروق اعظم اور ابو بکر کا نظام لاؤ، گاؤ فری، ایک انگریز مستشرق، اس نے کہا عمر دنیا میں منارہ نور ہے، ویدرک نے کیا کہا، ویدرک دنیا کا سب سے بڑا شاعر، روسو دنیا کا سب سے بڑا مفکر عیسائی، اس نے کہا عمر، عمر کا نظام عدل کی بنیاد ہے، روسو اور برنارڈ شاہ کیا کہتا ہے، برنارڈ شاہ برطانیہ کا سب سے بڑا سکالر، وہ کہتا ہے کہ خلفائے راشدین میں جو انسانیت پروری ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں، شکسپیئر ایک ڈرامے والا آدمی تھا جس کے ڈرامے دیکھتے تھے، شکسپیئر نے کہا کہ آج دنیا جس گڑھے میں گر گئی ہے اس گڑھے سے نکالنے کے لیے عمر کا ہاتھ چاہیے، شکسپیئر، برنارڈ شا، روسو، ویدرک، گوفری اور ایڈورڈ گبن، پوچھو مورخین سے، مستشرقین سے، انہوں نے کہا عدل کا معیار خلافت راشدہ ہے، عدل کا معمار صدیق اکبر ہے، انسانیت پروری فاروق اعظم کا نام ہے، غنی پروری عثمان غنی کا نام ہے، ایک یہودی کو، ایک عیسائی کو، ایک مستشرق کو، ایک مورخ کو، ایک جناب علی لادین آدمی کو ابو بکر کا عدل نظر آیا، اسلام کا دعویٰ کر کے، اسلام پہ حکمرانی، اسلام کے نام پہ حکومت کرنے والے خمینی کو عمر کا اسلام نظر نہیں آیا، خمینی نے ایران میں کہا عمر کافر تھا، ایران نے کہا صدیق کافر تھا، ایران نے کہا عثمان غنی کافر تھا، اور شیعوں بتاؤ جب عیسائی یہودی اور پیغمبر کا قرآن نبی کا اسلام، نبی کی شریعت، 12 امام، ابو بکر کی تعریف کریں، عمر کی تعریف کریں، عثمان کی تعریف کریں، اور اس کے مقابلے میں خمینی ان کو کافر کہے، اب تم بتاؤ کہ میں تمہیں کیا کہوں؟ تم خود فیصلہ کرو، مجھے تشدد والا کہتے اور قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں، شریعت محمدیہ کے مقابلے میں، آزاد تاریخ کے مقابلے میں، تمہارے بڑوں نے ابو بکر و عمر کو ماتحت کی گالیاں دی. میرے بھائی، یہ ایک کتاب ہے، اسلام میں صحابہ کرام کیا نہیں ہے، یہ لکھا ہے، یہ کتاب یہ ابھی کل پریس سے آئی ہے، کل پریس سے، یہ میں نے کئی سال پہلے کتاب لکھی، اس کا نام ہے اسلام میں صحابہ کرام کی عینی حیثیت. انشاءاللہ یہ کتاب پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ کو سپاہ صحابہ دے گی. میں نے اس میں قرآن پاک کی 750 آیات اور پیغمبر 2000 احادیث کا ذکر کیا ان کے حوالے کے ساتھ، اور 40 غیر مسلم عیسائی اور یہودیوں کے انگریزی کتابوں سے وہ قول نقل کیے ہیں کہ جنہوں نے انہوں نے پیغمبر کے خلفاء کو خراج تحسین پیش کیا. لیکن اس کے مقابلے یہ خمینی کی کتاب، یہ میرے ہاتھ خمینی کی کتاب، یہ نہیں دوسرا. میں نے آپ کے سامنے قرآن کا حوالہ دیا، یہ دیکھیں یہ خمینی کی کتاب، ٹائٹل خمینی کا فوٹو، کتاب کا نام کشف اثار، یہ کتاب اس پہ غور. میں کوئی بغیر حوالے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایران کی وزارت خارجہ نے ایک احتجاجی مراسلہ پاکستان بھیجا کہ ضیاء الرحمان فاروقی کی تقریروں پر ایرانی حکومت احتجاج کر کہ اس تقریروں میں خمینی کو برا کہا. مسلمانوں مجھے بتاؤ، ایران کی حکومت اس لیے احتجاج کرے کہ خمینی کو برا کہا؟ میں کس سے احتجاج کروں کہ میرے عمر کو برا کہا؟ میں کس سے احتجاج کروں کہ میرے صدیق کو کافر کہا گیا؟ یہ ہے کتاب خمینی کی. ایرانی حکومت نے مجھے احتجاج مراسلہ بھیجا کہ تمہاری تقریروں سے ہمارا دل دکھا ہے. میں نے وزارت خارجہ کے اس افسر سے کہا کہ میرا احتجاجی مراسلہ بھی تم حکومت ایران تک پہنچاؤ. تو میں نے احتجاجی مراسلے میں لکھا کہ تمہارے امام خمینی کو کافر کہنے سے تمہارا دل دکھا ہے، عمر کو کافر کہنے سے میرا دل دکھا، اور ابو بکر عمر کو جب تک خمینی کی کتابوں میں کافر کہا جائے گا اس وقت تک خمینی کو پاکستان کے چپے چپے پہ کافر لکھا جائے گا، کافر کہا جائے گا. کمالی کے چوکریوں، ذمہ داروں، مولوی پیروں اور کمالیہ کے شیعوں، یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب. یہ کتاب ہائی کورٹ کے ججوں سے لے کر وزارت عظمیٰ تک ایک ایک افسر کو میں دکھا چکا ہوں، اور آج تمہیں بھی تمہاری حجت کے لیے تمہارے سامنے لانا چاہتا ہوں. اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی نے ایسا کفر بکا ہے کہ انسان تنگ رہ جاتا ہے. رسول اللہ کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی، جس کو پیغمبر نے یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں عطا فرمائیں، کمالیت کے لوگوں، جس کو تم اپنی بیٹی دو وہ تمہاری زبان میں شریف کہلائے، اور جس کو رسول اللہ نے اپنی ایک بیٹی دی وہ فوت ہو گئی، پھر دوسری بیٹی دی وہ بھی فوت ہو گئی، اور پیغمبر نے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں ہے کہ 100 بیٹیاں ہوتی، باری باری سب فوت ہوتی جاتی، میں سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا،
ہائے یہ عثمان غنی کے بارے میں 107 صفحے پر خمینی کہتا ہے کہ میں ایسے رب کو رب تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. بلند آواز سے لعنت کرو, بلند آواز. یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب, اگر حوالہ غلط ہے تو اسی سٹیج پر گولی مار دو, میرا خون معاف ہے. یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب. مسلمانوں ہم کوئی پاگل ہو گئے, ہم کوئی دیوانے ہیں, ہمارے اندر عقل نہیں ہے. سارا دن سارا سال اسی پریشانی میں ہے کہ جس دن سے حق نواز شہید کا جنازہ اٹھا ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ ہم نے آرام کی نیند ہم سوئے ہوں, ایک گھڑی ایسی نہیں گزری اور ایک دن ایسا نہیں آیا کہ مجھے یقین ہو کہ میں گھر میں زندہ جاتا ہوں یا میری لاش جاتی ہے. ہم کوئی پاگل ہو گئے ہیں, ہم کوئی دیوانے ہو گئے ہیں. پیغمبر کے دورے داماد کو تیرے ملک میں گالی دی جائے, برا کہا جائے, تو چپ جائے مصلحت پر. سیاست دانوں تمہاری مصلحتیں ہوں گی, مولویوں تمہاری مصلحتیں ہوں گی, چودھریوں تمہاری مصلحتیں ہوں گی. سپاہی سہارا کا ایک 3 سال کا بچہ بھی اس دھرتی پہ جب تک موجود ہے عثمان کی عزت کے لیے ہر چوک میں صحابہ کی چوکی داری کر رہے ہیں. کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے مجھے بتاؤ. یہ میرے ہاتھ میں اسی کتاب کے 115 صفحے پہ اس مردود نے لکھا ہے, خمینی ملو نے لکھا ہے کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں. جب میں نے یہ حوالہ صدر پاکستان صدر اسحاق خان کو دکھایا تو صدر اسحاق نے کہا یہ کافر تو ہے, یہ کافر, لیکن کافر کافر کا نعرہ نہ لگاؤ. کافر کافر کا میں نے کہا نعرہ نہ لگاؤں تو کیا کروں, تم بتاؤ. میں نے کہا یہ کتاب اس ملک میں ضبط کرو, اس کے تقسیم کرنے والے کو پھانسی دو, اور ایران سے اس کتاب پر احتجاج کر کے اس کتاب سے برات کا اظہار کراؤ. میں اس نعرے پہ غور کر لوں گا, لیکن یہ کتاب چھپے گی, یہ کتاب تقسیم ہوگی, یہ کتاب عام ہوگی. میں خمینی کو کافر کہوں گا, چوکوں کہوں گا, چوراہوں میں کہوں گا. میرا قائد حق نواز اسی جرم میں قبر میں اتر گیا, میرا جرنیل اسار القاسمی قبر میں اتر گیا. سپاہی صحابہ کے پرچموں میں لپیٹ کر میں نے 50 جنازے قبروں میں اتارے. مجھے بھی چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اسی راستے میں مجھے بھی شہید ہونا ہے. میری داڑھی بھی خون سے تر ہوگی, میرے بچے بھی یتیم ہوں گے. لیکن صدر صاحب, میں نے ابو بکر کو کافر کہنے والوں کو چوکوں میں کافر اس لیے کہتا ہوں, میرے مذہب کا تقاضا ہے, میرے دین کا تقاضا ہے, میرے دل میں صحابہ کی غیرت ہے جنہوں نے محمد کے لیے بچے لٹا دیے, ان کی عزت کے لیے میں چوکی داری کرتا ہوں. دکانداروں اور دکانداروں اسمبلی میں سوال اٹھتا ہے, ایک اسمبلی کا ممبر تحریک استحقاق پیش کرتا ہے اور کیا کہتا ہے تحریک استحقاق کہ فلاں بتی والے چوک میں ٹریف کے سپاہی نے مجھے روک لیا, میرا حق مجروح ہوا. ہائے اسمبلی کے ممبر, تجھے روک لیا تیرا حق مجروح ہوا, صدیق کا کوئی حق نہیں. اور صدیق کو ملک میں کافر کہا گیا, کوئی حق نہیں. اور عمر کو شرابی لکھا گیا, کوئی حق نہیں. مولانا حق نواز کے پاس ایک دن میں گیا, مولانا رو رہے تھے. میں نے زندگی میں حق نواز کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تازہ کتاب قول مقبول آئی تھی جس کتاب میں غلام حسین نجدی ملون نے لکھا کہ رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم جب فوت ہو گئی, عثمان غنی کی بیوی تھی, تو اس نے مردہ حالت میں ام کلثوم کے ساتھ ہم بستری کی. تب یہ کتاب مولانا حق نواز پڑھتے تھے, روتے تھے, اور اگلے دن
اور اگلے دن انہوں نے کبیر والا کے جلسے میں کہا، اے اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد بھی اگر حق نواز چین کی نیند سوئے تو اس پر لعنت کر۔ مسلمانوں اور کمالیہ کے مسلمانوں، کمالیہ کے چودھریوں اور ذمہ داروں، کھاد کی قیمت پہ لڑتے ہو اور گندم کی قیمتوں پہ لڑتے ہو، کچھ آرا کاٹ کر لے جائے لڑتے ہو، کالج کے لڑکوں سکولوں کے سفیا یونیورسٹیوں کے ٹکٹوں پہ لڑتے ہو، میسوں پہ لڑتے ہو، کتابوں پہ لڑتے ہو اور ٹکٹ تمہارا آدھا نہیں کاٹا گیا، اس پہ لڑتے ہو، عائشہ کے دوپٹے کے لیے ہمارا ساتھ ہو، ابو بکر کی عزت کے لیے ساتھ ہو، تمہارے دروازے پہ میں چوکی داری کرنے آیا ہوں، میرا نام سپاہی صاحب ہے، سپاہی صحابہ کا مانا کوئی لیڈر نہیں ہے بلکہ سپاہی ہے، چوکیداری ہے، نوکری ہے، غلامی ہے، ہم تو نوکر ہیں، ہم تو چوکیدار ہیں، ہم تو ورکر ہیں، ہم تو غلام ہیں، ہم تو دربان ہیں۔ کس کے دربان ہیں؟ عائشہ کے دربان ہیں، عمر کے دربان ہیں، ابو بکر کے دربان ہیں، تمہارے دروازے پہ آئے ہیں اور تمہارا گریبان، تمہارے گریبانوں کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ساتھ دو، کرسی کے لیے لڑے ہمیں چھوڑ دو، چودراہٹ کے لیے لڑے ہمیں چھوڑ دو، اور اگر عائشہ کے لیے بلائیں ساری دنیا چھوڑ دو، سپاہ صحابہ کا ساتھ دو۔